الله الرحمن الرحيم. شیخ العرب العجم عارف بالله حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اقدس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بعض دل شکستہ کی قیمت حضرت شیخ حضرت صوفی ممتاز احمد صاحب رام برکاتہ عالیہ کے حکم پر پڑھ کر سنا رہا ہوں. ارشاد فرمایا جس دعا جس کی دعا قبول نہیں ہوئی غم زدہ آدمی ہے شکستہ دل ہے. اپنے والد صاحب رام برکاتہ کے حکم پر پڑھ کے سنا رہا ہوں. ارشاد فرمایا جس کی دعا قبول نہیں ہوئی غمزدہ آدمی ہے شکستہ دل ہے ٹوٹا ہوا دل ہے. وہ اگرچہ نامراد اور ناشگفتہ ہے مگر وہ نامراد کلی گرچہ ناشگفتہ ہے. دربارہ کا شعر ہے وہ نامراد کلی گرچہ ناشگفتہ ہے بھلے وہ محرم راز دل شکستہ ہے. یہ میرا شعر ہے. اب آپ کو ٹوٹے ہوئے دل کی قیمت معلوم ہوئی. حدیث قدسی ہے انا عند المنكسرة قلوبهم. اس حدیث کی تطبیق اور سند کی تائید محدث عظیم ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں کی ہے اور لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ٹوٹے ہوئے دل میں رہتا ہوں. یہ جو لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ میاں نے خواہشات کیوں پیدا کیں جب ان کو توڑنا تھا, اس کا جواب اسی حدیث میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں تقاضے اور خواہشات اس لیے پیدا کیں کہ ان میں جو تقاضے اور خواہشات اللہ کی مرضی کے خلاف ہیں بندہ ان کو توڑ دے یعنی اپنے دل کو توڑ دے اور اس ٹوٹے ہوئے دل میں اللہ کو حاصل کرتا رہے. خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہ گھبرا کوئی دل میں گھر کر رہا ہے مبارک کسی کی دل آزاریاں ہیں. اللہ تعالیٰ کی یاد کے صدقے میں غموں کا کیا حال ہوتا ہے. جو اللہ کو یاد کرتے ہیں ان کے غم بھی میٹھے کر دیے جاتے ہیں. فرماتے ہیں سوگ میں یہ کس کی شرکت ہو گئی بزم ماتم بزم عشرت ہو گئی. اللہ کے نام کے صدقے میں اللہ کے راستے کے غم بھی لذیذ ہو جاتے ہیں. لیکن اگر غم میں کسی اللہ والے کے آنسو نکل آئیں تو یہ نہ سمجھو کہ یہ بابا کے دعوے کے خلاف ہے کیونکہ یہ تو رو رہے ہیں. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مصیبت میں رونا بھی ثابت ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے اور فرما رہے تھے انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون. اے ابراہیم میں تمہاری جدائی سے غم زدہ ہوں. اور آپ کے آنسو بہ رہے تھے لیکن دل میں اللہ کی تسلیم سے چین ہوتا ہے, لطف ہوتا ہے, لذت ہوتی ہے. اس لیے میرے دوستوں تسلیم کی برکت سے جب اللہ کی مرضی پر بندہ راضی رہتا ہے تو جیسے کوئی مرچ والا کباب کھائے اور مرچوں کی وجہ سے سیسی کرے اور آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوں اور جو پاس بیٹھا ہو وہ یہ کہے کہ آپ تو مصیبت زدہ معلوم ہو رہے ہیں, آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, یہ کباب آپ کیوں نوش کر رہے ہیں, اس بلا کو چھوڑ دیجئے, تو وہ کہے گا کہ بے وقوف یہ بلا نہیں ہے, یہ آنسو تو مزے کے ہیں, لذت کے ہیں, یہ مصیبت کے آنسو نہیں ہیں. اللہ والے اگر کبھی رو بھی پڑے تو ان کی آنکھیں روتی ہیں, دل تسلیم و رضا کی لذت سے مست ہوتا ہے. حسرت سے میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں, دل ہے کہ ان کی خاطر تسلیم سر کیے ہوئے. آرزو کے شکست ہونے سے آنسو بہ سکتے ہیں کہ مراد پوری نہیں ہوئی, لیکن علامہ ابوالقاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے ہیں اور حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جو لاہور میں مدفون ہیں, ان کا اور علامہ ابوالقاسم قشیری کا زمانہ ایک تھا. وہ فرماتے ہیں کہ جس کی دعا قبول نہیں ہوئی آرزو کی تھی مگر اللہ نے بظاہر وہ آرزو پوری نہیں کی, یعنی جو دعا مانگی تھی اس کا ظہور نہیں ہوا, لیکن پھر بھی اللہ کی عبادت کیے جا رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت محبوب بندہ ہے, اللہ کے نزدیک اس کا بہت بڑا درجہ ہے. ارشاد فرمایا مومن کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی. محدثین لکھتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کی چار قسمیں ہیں، چاہے تو جو مانگا اللہ وہی دے دیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس سے بہتر چیز ادا کر دیتے ہیں، کبھی دنیا میں نہیں دیتے آخرت میں اس کا بدلہ دے دیتے ہیں، اور کبھی اس کے بدلے میں کوئی بلا و مصیبت ٹال دیتے ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی قبولیت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، ہم سے مانگو ہم قبول کریں گے. لیکن قبولیت کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں جو ابھی بیان ہوئی، جو زبان نبوت سے اس آیت کی تفسیر ہے. اس کی وضاحت کے لیے ایک مثال بھی سن لیجئے. جیسے بچہ ابا سے اسکوٹر مانگتا ہے اور ابا کار خرید دیتا ہے، تو کیا اس کی درخواست قبول نہیں ہوئی؟ بیٹے نے 100 روپیہ مانگا، ابا نے 500 روپے دے دیا، تو کیا اس کی یہ بات قبول نہیں ہوئی؟ تو کبھی اللہ تعالیٰ وہ چیز نہیں دیتے جو بندہ مانگتا ہے، بلکہ اس سے بہتر چیز دے دیتے ہیں، اور کبھی اللہ تعالیٰ دیر سے دیتے ہیں تاکہ بہت دن تک ہم سے دعائیں مانگتا رہے، ہماری چوکھٹ پر گڑگڑاتا رہے، روتا رہے، ورنہ جہاں دعا قبول ہوئی فوراً یہ جا ہو جا. اور کبھی اللہ تعالیٰ اس دعا کا بدلہ قیامت کے دن دیں گے، اور اتنا دیں گے کہ حکومت سعودیہ بھی اتنا بدلہ نہیں دے سکتی. جب حرم کی توسیع ہوتی ہے، اس میں دونوں حرم شامل ہیں، خواہ مدینے کا حرم یا مکہ شریف کا ہو، تو اس توسیع میں اگر کسی کا مکان آ جاتا ہے تو حکومت سعودیہ 1 لاکھ ریال کے مکان کے بدلے 50 لاکھ ریال دیتی ہے. اتنا دیتی ہے کہ لوگ تمنائیں کرتے ہیں کہ کاش میرا مکان حکومت کی توسیع میں آ جائے. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اے میرے بندے، تیری کون کون سی دعائیں قبول نہیں ہوئی تو جو تو نے دنیا میں مانگی تھی؟ پھر اللہ تعالیٰ اس کا اتنا بدلہ دیں گے کہ یہ شخص کہے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی. اس لیے اگر دعا کا ظہور نہیں ہو رہا تو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. اللہ سے مانگنا ہی کیا کم لطف ہے جو آپ دعا کے ظہور ہونے کا بھی انتظار کر رہے ہیں. ارشاد فرمایا دعا مانگنے سے بہت سے عاشقوں کی مراد سوائے اس کے کچھ نہیں ہوتی کہ اسی بہانے اس محبوب حقیقی سے مناجات و لذت اور گفتگو کا موقع مل جاتا ہے. اللہ کے عاشق انتظار نہیں کرتے کہ دعا کب قبول ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دعا مانگنے ہی میں مست ہوتے ہیں. اللہ کے ساتھ مناجات کی لذت میں ان کو اتنا مزہ آتا ہے کہ خادم صاحب فرماتے ہیں امید نہ بر آنا، امید بر آنا ہے، ایک عرض مسلسل کا کیا خوب بہانہ ہے. ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ سے مسلسل دعاؤں کے لیے ان کے حضور ہمارے ساتھ اٹھتے رہیں، ہمارے ہاتھ اٹھتے رہیں. ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے مسلسل دعاؤں کے لیے ان کے حضور ہمارے ہاتھ اٹھتے رہیں، یہ کیا اعزاز، یہ کیا کم اعزاز ہے. ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب مومن دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو یہ ہاتھ خدا کے سامنے ہوتے ہیں اور ساری کائنات ان کے نیچے ہوتی ہے. کیا بات فرمائی، سبحان اللہ. دعا مانگنے والے کا یہ مقام میں نے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے خود سنا. فرمایا کہ جب بندہ دعا کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو ساری کائنات اس کے ہاتھوں کے نیچے ہوتی ہے اور وہ خدا کے سامنے ہوتا ہے. کیا یہ نعمت کم ہے؟ ہاں، اللہ سے امید رکھے کہ شاید اب قبول ہو جائے، شاید اب قبول ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو، میں ذات پاک اور ذات گرامی پر تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا، جن کی ذات پاک اور ذات گرامی پر یہ آیت نازل ہوئی، انہی نے اس کی تفسیر بیان فرمائی. اگر کوئی کہے کہ صاحب ہم نے تو بہت دعا مانگی لیکن ہماری دعا تو قبول نہیں ہوئی، تو نعوذ باللہ، کیا قرآن غلط ہو جائے گا؟ لہذا یہ سب قبولیت کی قسمیں ہیں. ہو سکتا ہے جو مانگا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر دے دیں. مثال کے طور پر کوئی شخص کہتا ہے کہ اے اللہ ہماری شادی بہت حسین عورت سے ہو جائے، نازکی اس لب کی کیا کہیے، بنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، واہ، وہ اللہ میاں کو دیوانے غالب پیش کر رہا ہے کہ مجھے ایسی بیوی چاہیے، چہرہ کتابی چاہیے، جیسے اخباروں میں رشتے کے طالبین لکھتے ہیں کہ چہرہ کتابی ہونا چاہیے، لیکن اللہ نے اس معیار کی حسین بیوی نہیں دی بلکہ اس کے بدلے دیندار بیوی دے دی. اسی لیے حدیث میں ہے کہ دین کو زیادہ اہمیت دو, حسن کو زیادہ اہمیت مت دو, کیونکہ حسن عارضی ہے, جبکہ سیرت سے ساری زندگی سابقہ بڑھے گا. اگر بیوی سیرت کی کٹخنی ہے تو کرنے والی ہے تو بھی صبر سے کام لو. صورت کب تک رہے گی؟ چند بچے ہو جانے کے بعد صورت میں تبدیلی ہو جاتی ہے, پھر آخر میں سیرت ہی سے پالا پڑے گا. لہذا جس میں دین زیادہ ہو اس کو ترجیح دو, اور اگر دونوں چیزیں ہیں تو پھر سبحان اللہ. لیکن میرے دوستوں, بعض نالائق اور بددین لوگ حسن کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ چاہے فلم ایکٹر ہو, چاہے بے پردہ اور مخلوط تعلیم سے اس کے بالکل اخلاق ہی نہ ہوں, مگر ایک نظر دیکھا اور پاگل ہو گئے. یہ شخص واقعی پاگل ہے جو صورت کو دیکھتا ہے. آج کل لوگ کہتے ہیں کہ ہم اتنی نظر بچائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے کہ کوئی بیمار طبیعت کا آدمی معلوم ہوتا ہے, اس میں قوت ضبط نہیں ہے. حالانکہ یہ سب حماقت کی باتیں ہیں. بتائیے, آج اس تقوی کی بدولت امام صاحب کی تعریف ہو رہی ہے یا بدنامی ہو رہی ہے؟ تعریف ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اس لیے سمجھ لو کہ جو اساتذہ اپنے شاگردوں سے احتیاط کرتے ہیں وہی شاگرد بڑے ہو کر استاد کی تعریف کرتے ہیں کہ ہمارے استاد نے بچپن میں ہم کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا, احتیاط کی. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے شادی کے بعد 6 کتابیں لکھی, سیر کبیر, سیر صغیر, جامع کبیر, جامع صغیر, مقصود زیادات. یہ 6 کتابیں حیدرآباد دکن کی لائبریری میں موجود ہیں. ممکن ہے یہاں بھی بڑے بڑے کتب خانوں میں ہوں. تو ایک دن امام محمد کے ایک شاگرد ان کا کھانا لینے ان کے گھر گئے تو کسی طرح ان کی نظر امام صاحب کی زوجہ پر پڑ گئی تو دیکھا کہ اپنے استاد کے چہرے کی بنسبت بیوی کا بالکل ہی عجیب خلیہ کا جغرافیہ ہے. بس روتا ہوا آیا اور کہا کہ استاد, اگر اجازت ہو تو ایک بات عرض کروں. آج استانی صاحبہ پر اچانک نظر پڑ گئی, میں نے قصدن نہیں دیکھا, اچانک نظر پڑ گئی, لیکن میں اب رو رہا ہوں کہ آپ کی قسمت کیسی ہے, آپ کیسے دن گزار رہے ہیں, کس طریقے سے آپ کے دن کٹتے ہیں, آپ نے اس کا خیال کیوں نہیں کیا کہ جیسا اللہ نے آپ کو حسن دیا ہے آپ نے ویسی شادی کیوں نہیں کی؟ تو امام صاحب ہنسے اور فرمایا کہ بھائی, جوڑے تقدیر سے بنتے ہیں, قضا اور قدر سے ہوتے ہیں, لیکن یہ سوچو کہ میں جو یہ 6 کتابیں لکھ رہا ہوں جن کا تم لوگ مجھ سے سبق پڑھ رہے ہو, اگر میری بیوی بہت زیادہ حسین ہوتی تو اس وقت میں اپنی بیوی سے بات چیت کر رہا ہوتا, تم دروازہ کھٹکھٹاتے تو میں کہتا کہ میں بہت بزی ہوں, بہت ضروری مشغلے میں مشغول ہوں, اور جب اس کے سر میں درد ہوتا تب نہ کر سکتا کیونکہ میں بھی مرنے لگتا. آج جو میں یہ بڑی بڑی کتابیں تصنیف کر رہا ہوں تو ان کتابوں کو لکھنے کے لیے وقت اور فراغ دل چاہیے. اس کے بعد امام صاحب نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ جس کو اپنے لیے قبول کرتے ہیں اس کو مٹی کے کھلونوں میں مشغول نہیں ہونے دیتے. یہ اس عظیم الشان فقیر کے عظیم الشان الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ کا دین اتنا قیمتی ہے کہ اس پر نبیوں کے سر کٹے ہیں, سید الانبیاء کا خون بہا ہے, اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک دامن احد میں شہید ہوئے ہیں. اگرچہ دین پر چلنے میں صحابہ کو تھوڑی سی تکلیف تو ہوئی, لیکن عین اس وقت بھی رحمت کی بارش ہو رہی تھی جب جنگ احد میں کفار جیت کر واپس چلے گئے. صحابہ کے دلوں پر غم تھا تو ان کے دلوں کو سکون دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چین کی ہوا بھیج دی, امانتن نعاسا. اس ہوا سے صحابہ کا غم غلط ہو گیا. صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہم پر اونگ بھیج دی, اور جب وہ اونگ آئی, کانا یس خود سیوفنا, ہماری تلواریں ہمارے ہاتھوں سے گری جا رہی تھیں جنہیں ہم بار بار اٹھاتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے صحابہ کی پریشانی پر مجھ کو رحم آیا, میں نے ایک ہوا بھیجی جس سے سوائے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ پر اونگ طاری ہو گئی, جس کی وجہ سے ان کی تھکاوٹ اور پریشانی دور ہو گئی. جنگ بدر میں جب صحابہ پر اونگ بھیجی گئی تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھرپور عبادت کرتے رہے, کیونکہ نبیوں کو اونگ کی ضرورت نہیں ہوتی. جنگ بدر میں اللہ کی کھلی مدد و نصرت کے بعد جب جنگ احد میں دشمنوں کو کچھ کامیابی ہوئی تو منافقین کے دل میں شبہات پیدا ہونے لگے کہ اگر ہم مقبول ہیں تو یہ مصیبت کیوں آ گئی, ہم کو یہ تھوڑی دیر کی شکست کیوں ہوئی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم دن بدلتے رہتے ہیں، اگر تمہیں صدمہ پہنچا ہے تو پہلے جنگ بدر میں کافروں کو بھی شکست کا زخم پہنچ چکا ہے، اور ہم دنوں کو لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں تاکہ ظاہری طور پر ثابت ہو جائے کہ کون مخلص اور کون منافق ہے، کیونکہ اگر مسلمانوں کو ہمیشہ فتح ہوتی تو ہر منافق کہتا کہ چلو میاں وہاں مال غنیمت سمیٹ لو، اور وہاں تو شکست کا کوئی سوال ہی نہیں، چنانچہ غیر مخلص بھی اسلام میں داخل ہو جاتے، لہذا اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان دنوں کو بدل دیتے ہیں، کبھی فتح دے دی اور کبھی شکست، تاکہ مخلص مومن کا پتہ چل جائے۔ مومن کے اخلاص کا پتہ تب چلتا ہے جب ابتلاء و مصیبت آئے، کیونکہ مومن مصیبت میں بھی اللہ کو نہیں چھوڑتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دن اس لیے بدلے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ایمان کو ظاہری طور پر بھی دکھا دیں کہ یہ ہیں اہل، یہ ہیں اصلی مومن جو ہمارے ہیں اور ہمارے ہی رہتے ہیں، یہ منافقین نہیں ہیں۔ اور دوسری وجہ اس شکست کی یہ ہے کہ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، ہم تم میں سے بہت سے لوگوں کو شہادت بھی دینی تھی، ہمیں تم میں سے بہت سے لوگوں کو شہادت بھی دینی تھی۔ سناتے جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، اگر صحابہ شہید نہ ہوتے تو کفار قرآن پر اعتراض کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے انعام یافتہ بندوں پر انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کا ذکر کیا ہے، تو شہداء کا طبقہ کہاں ہے؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو شہادت سے سرفراز فرمایا تاکہ قرآن پاک کی صداقت پر حرف نہ آ سکے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں سے یعنی کافروں اور مشرکوں سے محبت نہیں فرماتے، لہذا یہ گمان نہ کیا جائے کہ شاید محبوب ہونے کی وجہ سے ان کو غالب کر دیا، ہرگز ایسا نہیں، بلکہ اس غم اور پریشانی سے ایمان والوں کے دلوں کو پاک صاف کرنا تھا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ ایمان والوں کو گناہوں کے میل کچیل سے صاف کر دے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو مٹا دے، کیونکہ ایک بار غالب آ جانے سے ان کی جرات بڑھے گی اور پھر مقابلے میں آئیں گے اور ہلاک ہوں گے۔ اور ایک احسان اللہ نے یہ فرمایا کہ کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا روب ڈال دیا کہ فتح کی ہوئی جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے، اور جب بہت آگے بڑھ گئے تب سوچا کہ ارے بھائی بڑی غلطی ہو گئی، ہم لوگ کیوں آ گئے، اگر ہم مدینے پر قبضہ کر لیتے تو ہمارا جھنڈا لہرا جاتا، اب پچھتا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم واپس کیسے آ سکتے تھے جبکہ ہم نے تمہارے دلوں میں ہیبت اور روب ڈال دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی عظمتوں کی حفاظت کے لیے اتنے فضائل اس لیے بیان کیے تاکہ کل کو ایسے نالائق اہل قلم جو قابل سر قلم ہیں صحابہ کی ناموس کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیان القرآن میں لکھتے ہیں کہ باغ گستاخان قلم اور بغض صحابہ رکھنے والے بدبختوں نے صحابہ کی شان میں بدتمیزیاں کی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، ہم نے صحابہ کی چوک اور خطا کو معاف کر دیا۔ اور حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صحابہ جنگ ختم ہونے کے بعد اس قلعے پر سے جہاں انہیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا دنیا کی لالچ میں نہیں اترے تھے، اس لیے کہ دنیا کی لالچ تو تب ثابت ہوتی جب مال غنیمت انہی کو ملتا جو یہ مال سمیٹتے۔ مال غنیمت کا مسئلہ یہ ہے کہ اسے چاہے کوئی بھی اٹھائے سب کو برابر برابر حصہ ملے گا، لہذا یہ کہنا کہ وہ مال کی لالچ میں اترے تھے بالکل غلط ہے۔ حکیم الامت بیان القرآن کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ صحابہ نے وہ مقام اس لیے چھوڑا تھا کہ اب جنگ فتح ہو گئی ہے، لہذا اب ہمارے لیے ٹیلے پر کھڑے رہنے کا حکم نہیں، جبکہ مال غنیمت کی حفاظت کرنا اور اس کو اٹھانا بھی عبادت ہے، لہذا انہیں مال غنیمت سمیٹنے کا لالچ نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہیں یہ مسئلہ معلوم تھا کہ مال غنیمت جو چاہے اٹھائے مگر سب میں برابر تقسیم ہوگا۔ تو جب انسان کو معلوم ہو کہ مال لوٹنے میں چاہے جتنی محنت کرو لیکن ملے گا برابر، تو کون آدمی لالچ کرے گا؟ یہ بہت احمق اور پاگل قسم کے لوگ ہیں جو صحابہ کے بارے میں گستاخانہ باتیں لکھتے ہیں، ان کو قرآن کے تفقہ کی ہوا بھی نہیں لگی، یہ بے علم لوگ ہیں۔
آواز. ہاں ٹھیک ہے، ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا، بہت زبردست مضمون تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں اتار دے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اپنے والد سے، اپنی اولاد سے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اور اس محبت کی علامت کیا ہے؟ محبت کی دو قسمیں ہیں، ایک طبعی محبت ہے، جیسے باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، محبت کرتی ہے، باپ محبت کرتی ہے، کرتے ہیں، بیوی میاں سے محبت کرتی ہے، بچوں سے محبت کرتی ہے، بھائی بہن آپس کرتے ہیں. تو ایک تو یہ محبت ہے جس کو طبعی محبت کہتے ہیں. جانور بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، جوڑے تمام ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. دوسری قسم محبت کی عقلی محبت ہے. ایک تو طبعی محبت ہے جو بھی بیان کر دی، اور ایک عقلی محبت ہے. عقلی محبت عقلی محبت کی علامت اطاعت ہے. اطاعت خالق اور اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس مالک نے، جس خالق نے ہمیں بنایا، پیدا کیا، سارا جہان بنایا، ساری کائنات پر اس کے قانون کا حق ہے، اس کو قانون چلانے کا حق ہے. ہم اپنے مالک نہیں ہیں، ہمارا بنایا ہوا قانون ان کے قانون کے تابع رہے گا. ہم قانون بناتے ہیں لوگوں کی فلاح کے لیے، حکومت کی فلاح کے لیے، عوام کی فلاح کے لیے، لیکن اگر وہ ہمارے خالق کے قانون کے خلاف ہوگا تو وہ قانون غیر قانونی ہوگا. اس پوری کائنات میں اگر قانون اور حکمرانی کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ کو ہے، کیونکہ ساری کائنات کے بنانے والے ہو، ہم کو پیدا کرنے والے ہو. کسی میں یہ جرت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کرے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا حکمران ہو، بادشاہ ہو، وزیر اعظم ہو، مالدار ہو، فقیر ہو، کوئی بھی ہو. پوری کائنات میں اگر حق ہے قانون چلانے کا، حکمرانی کا، تو اللہ تعالیٰ کو حق ہے. سارے قوانین ان کے تابع ہیں. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبریں دے دیں، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے یہ حکم دیا، جو قرآن پاک میں ہے اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، ان کی اطاعت کرنا یہ عقلی محبت ہے. اور عقلی محبت نجات کا باعث ہے. نجات عقلی محبت سے ہوگی، کیونکہ طبعی محبت اختیار میں نہیں ہے. ایک باپ کے چار بچے ہیں، چھ بچے ہیں، سب بچوں سے محبت برابر نہیں ہے. باپ چاہتا ہے کہ میں ہر بچے سے ایک جیسی محبت کروں، اور کرنا بھی یہی چاہیے کہ اپنی کوئی اولاد میں کمی کوتاہی ہو، کمزور ہو، تو اس کے ساتھ محبت سے پیش آنا چاہیے. اس کو یہ احساس نہ ہونے دینا چاہیے کہ باپ مجھ سے کم محبت کرتا ہے، ماں مجھ سے کم محبت کرتی ہے، بلکہ سب بچوں سے اختیار کے ساتھ محبت کے عوامل جو ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے. لیکن دل اختیار میں نہیں ہے، دل پھر بھی کسی بچے سے زیادہ لگتا ہے، کسی سے کم لگتا ہے. تو چونکہ دل اختیار میں نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اختیاری چیزوں پر پکڑ نہیں فرمائی، اور اختیاری چیزوں پر معاملہ نہیں رکھا، بلکہ عقلی محبت پہ معاملہ رکھا. اس کی ایک مثال یوں لے لیجئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ایمان نہیں لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو طبعی محبت بہت زیادہ تھی لیکن عقلی محبت نہیں تھی، یعنی اطاعت نہیں تھی، کہ معلوم تھا کہ اللہ کے رسول ہیں لیکن اپنے قبیلے کی سرداری کی وجہ سے، قبیلے کے کہنے کی وجہ سے، ان کے لان تان کے ڈر سے ایمان لاتے نہیں تھے، لیکن طبعی محبت اتنی تھی کہ دشمنوں سے لڑ جاتے تھے، اپنے قبیلے سے لڑ جاتے تھے اپنے بھتیجے کے لیے۔ تو معلوم ہوا کہ عقلی محبت ضروری ہے، ان کی نجات نہیں ہوگی کیونکہ وہ ایمان نہیں لائے، جہنم میں جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کے ناطے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انہوں نے خدمت کی اس کے صدقے میں ان کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، لیکن نجات نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اطاعت نہیں کی، اطاعت اللہ اور اطاعت رسول نہیں کی۔ تو یہ عقلی محبت، یہ علامت ہے کہ جب کوئی دنیا کا قانون، معاشرے کی رسم، معاشرے کا ماحول، دنیا میں گناہوں کا ماحول، رسومات، برادری کی رسومات، روایات، جب کوئی چیز آڑے آ جائے، اس وقت وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیکھے اور اس کی اطاعت کرے، اس حکم پر چلے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ساری کائنات میں سارے رشتہ داروں سے، سارے رشتوں سے سب سے زیادہ ہے۔ تو یہ علامت ہے کہ، اور طبعی محبت کبھی محسوس ہوتی ہے، کبھی نہیں محسوس ہوتی۔ بعض لوگ فکر مند ہوتے ہیں، اگر ہم اپنا موازنہ کریں، محاسبہ کریں، تو بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں نعوذ باللہ اللہ اور رسول سے محبت ہے ہی نہیں، دل بے کیف معلوم ہوتا ہے، خالی معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ محسوسات پر نہیں جانا چاہیے، شیطان مایوس کرتا ہے کہ تمہارے دل میں تو کوئی محبت ہی نہیں معلوم ہو رہی اللہ رسول کی، دل بے کیف ہے، خالی ہے۔ تو یہ مایوس نہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ دل اپنے اختیار میں نہیں ہے، محسوس کبھی ہوتی ہے محبت، کبھی نہیں ہوتی، لیکن محبت ہوتی ہے۔ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے محبت دی ہے، عطا فرمائی ہے الحمدللہ، کسی نہ کسی درجے میں، لیکن اچھا درجہ، اعلیٰ درجہ اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو عقلی محبت یہ ہے کہ جہاں بھی اللہ کا قانون آ جائے، معلوم ہو جائے کہ شریعت کا یہ قانون ہے اور اس کے خلاف رسومات ہیں، معاشرے کی خلاف معاشرے کی روایات ہیں، معاشرے کی رسومات ہیں، زمانے کا ماحول ہے، کیسا ماحول ہے، کیسا ماحول ہے، تو اس دوران جو ہے یہ اللہ اور رسول کا حکم دیکھ کر، اللہ اور رسول کے بتلائے ہوئے احکامات پر عمل کرتا ہے۔ تو یہ ہے علامت۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ میں جب اپنا محاسبہ کرتا ہوں تو میرے دل میں تو محبت معلوم ہی نہیں ہوتی، بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرے باپ کی محبت میرے دل میں زیادہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اسی حدیث کو سن کے ان کو یہ اشکال پیدا ہو گیا۔ تو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تدبیر سے ان کا علاج کیا۔ حکیم الامت نے کچھ نہیں فرمایا، پہلے فرمایا کہ پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بہت ہی شاندار بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو خوب بیان کرنے کے بعد پھر فرمایا کہ بھائی آپ کے والد صاحب بھی بڑی خوبیوں کے مالک ہیں، اب ان کے والد صاحب کی خوبیاں بیان کرنی شروع کر دیں۔ تو اچانک درمیان میں وہ ان کو جوش آ گیا اور ان کا حضرت بس کیجئے، میرے ماں باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، کہاں میرے باپ اور کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بس ثابت ہو گیا کہ دل کے اندر اللہ اور رسول کی محبت تھی، محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ تو ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے یہ محبت عطا فرمائی ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے ہمت سے کام لیں اور اللہ اور رسول کے قانون کا احترام کریں اور اس کو اپنے اوپر لاگو کریں، کیونکہ ایک دن ہمیں دنیا سے جانا ہے، ہر انسان نے دنیا سے جانا ہے، ایک دوسری زندگی عطا ہونے والی ہے۔ میرے حضرت فرماتے تھے کہ اس فانی زندگی کا مسافہ ایک غیر فانی زندگی سے ہونے والا ہے اور جلد ہونے والا ہے، پھر اس کے بعد جو زندگی شروع ہوگی، یہ جو یہاں ہم کہتے ہیں انتقال ہو گیا، وہ انتقال نہیں، انتقال کے معنی کیا ہے؟ منتقل ہو جانا، اس جہان سے ہم ایک دوسرے جہان میں منتقل ہونے والے ہیں۔ ہمارا یہ اینڈ نہیں ہوا، ہماری انتہا نہیں ہوئی، بلکہ اب تو ابتدا ہوئی ہے، اصلی ابتدا۔ ہمارے یہاں دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اب ہماری اصل زندگی کی ابتدا ہے، اور ابتدا کیسی ہے کہ جس انسان نے اپنی نیک اعمال کو کرنسی بنا لیا، اپنی نیک اعمال سے اپنا ذخیرہ کر لیا آخرت میں، وہ تو رہے گا مزے میں، عیش و عشرت میں. اور جس انسان نے اللہ اور رسول کے احکامات کو پامال کیا، یا یہ جملہ کہا کہ دیکھی جائے گی، افسوس یہ اتنی بڑی جہالت کا جملہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے. دیکھی جائے گی، دیکھی کیا جائے گی، مرنے کے بعد تو قبر میں جائے گا، پھر کیا دیکھو گے؟ منکر نکیر کو دیکھو گے. اگر خراب اعمال کر کے گئے تو خدا نخواستہ غضب کی حالت میں منکر نکیر کو دیکھو گے. ان فرشتوں کی حالت ایسی غضبناک ہوتی ہے، صورتیں ایسی خوفناک ہوتی ہیں کہ اس کو دیکھ کے اگر زندگی میں دیکھ لے تو ہارٹ فیل ہو جائے، زندہ نہ رہے انسان. ایسی خوفناک حالت میں وہ آتے ہیں جو بدعمال انسان دنیا سے جاتا ہے، اور جو نیک اعمال کر کے جاتا ہے اس کے لیے بہت ہی نورانی شکل میں، بہت اچھی اور بہت انسیت والی شکل میں آتے ہیں، محبت سے بات کرتے ہیں، نرمی سے بات کرتے ہیں. اور جو بدعمالیاں خدا نخواستہ کر کے بغیر توبہ کیے چلا گیا تو اس کے ساتھ بڑی غضبناک حالت سے پیش آتے ہیں، سخت سوالات کرتے ہیں، سختی سے بات کرتے ہیں، اور پھر سوال کریں گے تو کیا دیکھی جائے گی؟ یہ دیکھی جائے گی. پھر تم کو کیا ایک لمحے کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیج دیں گے قبر سے اٹھا کے کہ چلو بھائی تم سے غلطی ہو گئی تھی، اب جا کے تم اپنی اصلاح کر لو؟ نہیں. لا یستقدمون ساعۃ ولا یستاخرون. ایک لمحہ بھی جب موت آ گئی، اب ایک لمحہ بھی نہیں دیا جائے گا. ساری کائنات کی دولت، اپنے بنگلے، اپنی فیکٹریاں فرشتوں کے قدموں میں ڈال دو کہ للہ ہمیں ایک لمحہ دے دیجئے، تو وہ ایک لمحہ دینے کے یعنی مختار ہی نہیں ہے، ان کو اختیار ہی نہیں ہے. اللہ کا حکم آ گیا، اب ان کو اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، کیونکہ فرشتے نافرمانی اللہ کی کرتے ہی نہیں، ان کی خوئی نہیں ہے. اللہ نے وقت جو مقرر کیا اس وقت مقررہ پہ وہ جان لے لیں گے. تو اب کوئی شخص دنیا میں کہہ سکتا ہے کہ بھائی ہم قبر میں جا کے واپس آئے، یا ہمارے باپ دادا جا کے واپس آ گئے، یا فلانے جا کے واپس آ گئے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا، کوئی آتا ہی نہیں پلٹ کے. تو اب اس کی جو زندگی شروع ہو گئی، اب کیا دیکھی جائے گی؟ منکر نکیر. پھر اس کے بعد اگر اعمال اچھے ہوئے تو قبر وسیع ہو جاتی ہے، کشادہ کر دی جاتی ہے، اور اس میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے محبوب کی زیارت نصیب ہوتی ہے، اور مختلف اولیاء اللہ کی ارواح سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں جنت کی آتی ہیں، خوشبوئیں آتی ہیں. خدا نخواستہ بدعمالی کرنے والا آ جائے تو پھر قبر اس کو تنگ کر دی جاتی ہے، اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جس طرح دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کر کے فرمایا کہ اس طرح سے اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں. ایسی اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. پھر اس کے بعد قبر کے مسائل بڑے زبان پہ لاتے ہوئے بھی بہت خوف محسوس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو قبر کے عذاب سے بچائے. پھر ایک لمبا عرصہ اس میں سوتا رہے گا، لمبا عرصہ، اور اس لمبے عرصے میں وہی بات کہ جو اعمال صالحہ کے ساتھ چلا گیا، ان شاء اللہ تعالیٰ وہ اس کو یہ سارا سفر بہت ہی آسان، بہت ہی خوشگوار، بہت ہی مختصر معلوم ہوگا. اور خدا نخواستہ بدعمالی کر کے گیا تو اس پر ایک ایک لمحہ بہت بھاری ہوگا، پہاڑوں سے بھی بڑھ کے اس کے اوپر بھاری ہوگا، مشکل ہوگا، دقت طلب ہوگا، بڑا پریشان کن مرحلہ قبر کا ہے. میرے عزیزو، بعض صحابہ روتے روتے جو ہے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے قبر کے خوف سے. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. پھر اس کے بعد محشر آتا ہے. محشر کے اندر فرمایا کہ ایک دن 50,000 برس کا ہے. 50,000 برس کس نے دیکھے بھائی؟ 1,000 برس بھی نہیں دیکھے، 100 برس بھی نہیں دیکھے. اب تو عمریں، ایوریج عمریں جو ہیں 50, 55, 60، اور جو اچانک اموات ہوتی ہیں ان کا تو پوچھنا ہی نہیں. یہ ہر عمر کا جو ہے وہ جنازہ آئے دن ہماری مسجدوں میں رکھا ہوا ہوتا ہے، آئے دن. کیا معلوم ہوا کہ کوئی بچہ چلا گیا، کوئی جوان چلا گیا، کوئی 35 برس کا چلا گیا، کسی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ چلا گیا، کسی کے سر، آئے دن ہمارے سامنے یہ تماشا ہو رہا ہے. تو میرے عزیزوں اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، یہ دنیا کی زندگی بڑی مختصر ہے، لیکن اس کو جو آدمی اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے حکموں پر چلا لیتا ہے، تھوڑے سے صبر کی بات ہے، تھوڑا صبر کرنا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے یہ صبر، بس تھوڑے دن کی آزمائش ہے، اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے عیش، ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں. تو جو اعمال صالحہ کر کے جائے گا، محشر میں بھی اللہ تعالیٰ، پھر وہاں بھی وہی معاملہ ہوگا کہ جو اعمال صالحہ والا انسان ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بہت ہی عزت اور اکرام کا معاملہ فرمائیں گے. اور یہ 50,000 برس اس کو یوں لگیں گے جیسے گویا ایک فرض نماز کا وقت، ایسے آسانی سے اس کو گزر جائے گا خوشگوار طریقے سے. بہت سے اعمال ایسے ہیں جن اعمال پر اللہ تعالیٰ نے عرش اعظم کا سایہ وعدہ فرمایا ہے کہ ہم اس کو اپنے عرش اعظم کے سائے میں جگہ دیں گے، وہاں بلا لیں گے. تو جب وہاں بلا لیں گے، میرے مرشد فرماتے تھے کہ جہاں سایہ ہوگا وہاں عذاب نہیں ہوگا، جہاں عذاب ہوگا وہاں سایہ نہیں ہوگا. تو اپنے عرش کے سائے میں اللہ تعالیٰ بلا لیں گے اور وہاں اپنے بندوں کی مہمانی کریں گے. جہاں بندے گھٹنوں گھٹنوں پسینے میں ڈوبے ہوں گے، بد اعمال لوگ، گناہگار اور فاسق لوگ جو بغیر توبہ کیے مر گئے اور کفار، تو وہ پریشانیوں میں ہوں گے، سوال جواب میں ہوں گے، مصیبتوں میں ہوں گے، عذاب میں ہوں گے، سورج کتنے قریب ہوگا کہ کھوپڑی پگھل رہی ہوگی، اس حالت میں ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح بندے جنہوں نے دنیا میں اپنی بری خواہشات پر بند باندھ دیے اور تقویٰ سے رہے اور گناہوں سے پرہیز کرتے رہے، گناہوں کے ماحول سے پرہیز کرتے رہے اور اللہ کے احکامات کو بجا لانے میں کوشش کرتے رہے اور معافی مانگتے رہے، جو کوتاہی ہوتی رہی اس کو معافی مانگتے رہے، وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے اور وہاں اللہ تعالیٰ ان کی مہمانی فرمائیں گے. وہاں دسترخوان بچے ہوں گے، ابھی جنت نہیں آئی، ابھی تو محشر ہے، وہاں ان کے لیے دسترخوان بچھا، وہیں سے دعوتیں شروع ہو گئی ان کی، ایسا اعزاز و اکرام وہاں ہوگا میرے دوستو. اور وہ وقت ان پر جو 50,000 برس کا ہے، وہ کفار اور وہ گناہگار جو بغیر توبہ کیے مر گئے، بغیر اللہ کو راضی کیے دنیا سے چلے گئے، بغیر اس طرف دھیان دیے چلے گئے، ان کو کتنا وقت؟ 50,000 برس کا دن گزرنے میں نہ آئے گا. بھائی ایسے ایسے معاملات ہیں، تھوڑی سی زندگی ہے میرے عزیزو، اس کو اللہ کے حکموں، اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے حکموں پر ہم گزار دیں. اور اس زندگی کا نقد انعام بھی مل جاتا ہے کہ اس شخص کی دنیا بڑی مزیدار ہو جاتی ہے، راحت والی ہو جاتی ہے، اگرچہ اس کے پاس بظاہر اسباب راحت نہیں ہوتے، بظاہر اسباب عیش نہیں ہوتے، لیکن میرے عزیزو اس کے دل کو وہ چین اور سکون اور خوشی نصیب ہوتی ہے کہ ایک دنیا دار اور گناہگار اور فاسق آدمی، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے حکمران ہو، چاہے کئی ملکوں کا حکمران ہو بیک وقت، لیکن اس کو وہ سکون اور چین نصیب نہیں ہے، اس کو بلکہ اس کا گمان بھی نہیں ہے. جو اللہ والوں اور نیک لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ خوشی کو ڈال دیتے ہیں، سکون کو ڈال دیتے ہیں، قناعت کو ڈال دیتے ہیں، توکل کو ڈال دیتے ہیں، صبر کو ڈال دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسی مزیدار زندگی، جنت جیسی زندگی اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں عطا فرما دیتے ہیں کہ ان کا دل بالکل چین اور خوش رہتا ہے، چین سے رہتا ہے، سکھ سے رہتا ہے، اور ان کو کسی بات کی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو کسی بات کا خوف، نہ ان کو یہ خوف کہ ہم روٹی کہاں سے کھائیں گے، رزق کہاں سے ملے گا، کیا ہوگا. اللہ پر ایسا توکل رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو غیب سے ایسا رزق عطا فرماتے ہیں جس کا ان کو گمان بھی نہیں ہوتا. اپنے ہاتھ دست مبارک سے اللہ تعالیٰ ان کو کھلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پلاتے ہیں. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں، تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں، مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں. یعنی جس انسان نے اپنے قلب کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والی خواہشات سے پاک کر لیا، ویران کر لیا، توڑ دیا اپنے دل کو، اس دل کو اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین اپنے دست مبارک سے تعمیر فرماتے ہیں، اس تعمیر کا کیا حال ہوگا جو تعمیر احکم الحاکمین فرمائے. میرے عزیزو، بڑی چین والی، بڑی خوشی والی، بڑی اطمینان والی، بڑی بہترین زندگی دنیا میں بھی عطا ہوتی ہے نیک اعمال کرنے والے لوگوں کو، اور جو اللہ کو ناراض کر کے جیتا ہے دنیا بھی اس کی تلخ کر دی جاتی ہے. ہر وقت پریشانی، ہر وقت ٹینشن، ہر وقت ڈپریشن، ہر وقت مصروفیت، ہر وقت ایک جھنجٹ، ایک جھنجال، اور اس سے لڑائی، اس سے لڑائی، اس کی فکریں، راتوں کی نیند اڑی ہوئی، کھانا ہضم نہیں ہو رہا، مرغن کھانے ہیں لیکن ہضم نہیں ہو رہے، ایسی عجیب و غریب زندگی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. نیند کی دوائیاں کھا رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی، اور معدے کی جلن کی دوائیاں کھا رہے ہیں، ہضم نہیں ہو رہے ہیں. عجیب و غریب ان کی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک صالح بنائے، ہماری اولادوں کو نیک اللہ والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی 100% فرما برداری والی زندگی عطا فرمائے، اور 100% نافرمانی سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی اور خوش ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جذب فرما لے، نفس و شیطان کے دھوکوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہماری بصیرت ہم کو عطا فرما دے، اور ہماری آنکھیں کھول دے، اس دنیا کی حقیقت اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرما دے کہ یہ کتنی بے حقیقت چیز ہے، اور آخرت کی حقیقت ہمارے دلوں کو عطا فرما دے کہ وہ کتنی پائیدار اور کتنی بہترین چیز ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرمائے، اور جتنے بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرمائے. دنیا سے جو مسلمان چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی سب کی بے حساب مغفرت فرما دے، اللہ تعالیٰ سب کی روزی میں برکت عطا فرما دے، جن کا روزگار نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو آسان حلال اور بابرکت رزق نصیب فرما دے. اے اللہ جن کے رشتے نہیں آئے ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما دیجئے، اور جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو صاحب نیک صالح اولاد بنا دیجئے، اور جن کی اولاد ہے ان کو اپنے بڑوں کا فرما بردار، اللہ اور رسول کا فرما بردار، اپنے بڑوں کا فرما بردار، اپنے بڑوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت کی توفیق نصیب فرما دے. وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.